الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور دوستو الحمدللہ پچھلے دو جمعوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چیٹ جی پی ٹی کے فوائد بھی اور نقصانات کو بیان کیا گیا تھا اور دیگر انٹرنیٹ کے نقصانات کو بھی کچھ بیان کیا گیا تھا اور اس کے خطرات اور نقصانات ساؤنڈ سسٹم اور فوٹوگرافی ویڈیوگرافی سے بھی زیادہ ہے۔ ایک زمانے دور میں جب یہ ساؤنڈ سسٹم آیا اور کیمرے آئے، ویڈیو کیمرے آئے، تو اس پہ فتاوے لگائے گئے، مگر یہ فتنہ ایک ایسا ہے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور یہ الحمدللہ پچھلے دو جمعوں میں بیان کیا گیا تھا اور اس کا علاج بتایا گیا کہ پچھلے ہفتے کہ اس کا علاج کیا ہے، اس سے کیسے بچا جائے، ان نقصانات سے اور اس خطرات سے ہماری حفاظت کیسے ہو سکتی ہے۔ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو دو جمعہ اس سے بھی پہلے جو چار پانچ ہفتے میں نے بیان کیا تھا وہ بھی اس کا ایک بہت بڑا علاج ہے۔ اصل وہی علاج ہے، جڑ ہے اس کے علاج کی۔ وہ کیا ہے؟ مسجد کے ساتھ جڑنا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی صحبت کو اختیار کرنا اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑنا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اپنا وقت اس کو صحیح استعمال کرنا۔ آیا کہ ایسا نہیں ہو گیا کہ ہمارا جو وقت ہے 24 گھنٹے کا، جو ٹائم اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، کچھ ایسے ہو چکا ہے کہ اس میں سے شاید 20 گھنٹے ہم فون پہ لگے رہتے ہیں، انٹرنیٹ پہ لگے رہتے ہیں۔ بے شک انسان کام بھی کرتا ہے، وہ بھی لگا ہوا ہے، اور یہ ایک امانت میں خیانت بھی ہے کہ ایک آدمی ملازم دکان پر بیٹھا ہوا ہے اور کام نہیں کر رہا مگر فون پہ لگا ہوا ہے، ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کسی کو ٹیکسٹ کر رہا ہے، کچھ دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو یعنی دل لگی میں لگا ہوا ہے، انٹرٹینمنٹ میں لگا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا استعمال ہر آدمی کے لیے مشکل ہے، یعنی اس کے اتنے نقصانات ہیں کہ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے نقصان زیادہ ہیں، آگ کی طرح ہیں۔ یہ میں نے بہت ساری مثالیں پہلے بیان کر چکا ہوں، بہرحال آگے چلیے۔ سورۃ الکہف کی میں نے پہلی آیات تلاوت کی ہے، یہ 15ویں سپارے کی سورت ہے، اور سورۃ الکہف کا معنی کیا ہے، کہف، اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، اور اس کا دوسرا نام، سورۃ الکہف کا دوسرا نام ہے حائلہ۔ حائلہ کہتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ ہو درمیان میں، یعنی یہ بچانے والی صورت ہے، رکاوٹ ہے درمیان میں۔ اس کے کئی معنی ہیں، انشاءاللہ ان کو آگے پھر بیان کریں گے۔ تو اس کا نام سورۃ الکہف بھی ہے اور سورہ حائلہ بھی ہے۔ یہ ویسے تو پورا قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، پورا قرآن ہے اصل میں، اور عجیب بات یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے آج تک اور قیامت تک، سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی کتاب وہ ہے قرآن مجید، اور اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن مجید ہے، فرقان حمید، اور سب سے زیادہ اہم کتاب کتاب اللہ قرآن مجید ہے۔ مگر سب سے زیادہ جس چیز کو امت نے چھوڑا ہے وہ قرآن ہے۔ تو قرآن تو پورا ہی انسان کو بچانے والا ہے زندگی میں اور آخرت کے لیے اور عذاب قبر سے اور ایمان کے لیے اور دنیا کے لیے، ہر چیز، حکومت کے لیے، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اپنی روزانہ کی زندگی، لین دین، ہر چیز کے لیے قرآن ہے۔ اس کی ہر سورت کے فضائل ہیں، ہر سورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت کچھ بتایا ہے، سبق ہے اس میں، اسباق ہیں، اس سے سیکھنا ہے۔ یہ سورۃ الکہف جب اتری، نازل ہوئی، تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے۔ کچھ سورتیں ہیں اس میں اتنے فرشتے آئے کہ ان کی تعداد یعنی گنی نہیں جا سکتی تھی، جیسے سورۃ الانعام ہے، سورۃ البقرہ ہے، کئی کئی ہزار، لاکھوں فرشتے اترتے ایک ایک سورت کو لے کر۔ اب یہ سورۃ الکہف ایک ایسی اہم سورت ہے ہمارے لیے اس دور کے اندر کہ ہر فتنے کی درمیان میں یہ رکاوٹ ہوگی، ہمارے لیے حفاظت ہوگی ہر فتنے کے لیے۔ اگر وہ دجال کی فتنے سے یہ سورت ہمیں بچا سکتی ہے، تو پھر چھوٹی موٹی فتنے، چھوٹے موٹے فتنے تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بلکہ اس سے ماضی میں، قبل میں، انبیاء علیہ السلام نے، ہر نبی رسول نے، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، لوگوں کو مطلع فرمایا، ان کو ڈرایا، بتایا، خبر دی کہ دجال آئے گا اور وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اس سے کوئی بڑا فتنہ نہیں ہوگا، دجال کا فتنہ سب سے بڑا ہوگا۔ جس چیز کو وہ حلال دکھائے گا، اچھا دکھائے گا، وہ دراصل میں، در حقیقت میں حرام ہوگا اور برا ہوگا، اور جس چیز کو وہ حرام کر کے پیش کرے گا، برا کر کے پیش کرے گا، وہ دراصل میں، در حقیقت میں حلال ہوگا اور اچھا ہوگا۔ مثلا جو تمہیں وہ جنت دکھائے گا، جو اس جنت میں جائے گا تو وہ اس آگے جہنم پائے گا، اور جس کو جہنم دکھائے گا اور جو اس جہنم میں چلے جائے گا تو وہ آگے جنت پائے گا۔ جب وہ کہے گا بارش ہوگی، اس کے حکم پہ بارش ہوگی، اور سارے دنیا کا کھانا، رزق اس کے ہاتھ میں ہوگا. دجال کا تو ایک لمبا مضمون ہے, یہ تو صرف اس کے ضمن میں, کیونکہ سورۃ الکہف کا بیان ہو رہا میں بیان کر رہا ہوں, یہ مضمون نہیں ہے, مگر یہ سمجھانے کے لیے کہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا, کہ وہ ایسے وقت میں آئے گا کہ اس کے قبل 3 سال, 1 سال 1/3 دنیا کی جتنی نباتات ہے, جتنا پھل ہے اور اگنے والی جتنی چیزیں ہیں کھانے کی, رزق 1/3 ختم ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا. پھر اگلے سال 2/3, پھر اس کے اگلے سال بالکل سارا ختم ہو جائے گا, اور اب دنیا کے اندر کچھ کھانے پینے کو نہیں ہوگا, شارٹیج ہوگی, کمی ہوگی, قلت ہوگی کھانے پینے کی, حتیٰ کہ دجال کے قابو میں ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہوگی. اب وہ جس کو کہے گا, جس کو چاہیے کھانا رزق, وہ دجال سے لینا پڑے گا اس کو, مگر جب وہ جائے گا اس کو کھائے گا تو وہ اس کے فتنے میں پھنس جائے گا. حتیٰ کہ ایک حدیث میں, ایک کتابوں میں بھی لکھا ہے علماء نے, کہ کوئی آدمی اس کی طرف صرف جائے صرف دیکھنے کے لیے, صرف دیکھنے کے لیے کہ چلو دیکھتے ہیں, بڑے سے بڑا ایمان والا بھی ہوگا وہ کہے گا چلو میں اپنے آپ کو مسلمان کہے گا, مومن کہے گا جی میں تو بڑا مضبوط ہوں, سمجھے گا اور کہے گا کہ میں جا کر دجال سے بات کر سکوں گا, میں اس کو سمجھاتا ہوں, وہ بھی اس کے فتنے میں پھنس جائے گا. اب اندازہ لگائیں کہ کتنا دجال کا, دیکھو ایک آدمی کسی کو سمجھاتا ہے چلو اس کے فتنے میں نہیں پھنستا, اگر اگلا نہیں سمجھتا تو وہ واپس آ جائے گا, مگر یہ واپس بھی نہیں آئے گا, اس کے فتنے میں یہ پھنس جائے گا, اتنا اس کا سخت قسم کا فتنہ ہوگا دجال کا. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دور میں ہم کیسے کھائیں گے پئیں گے, کہاں سے, یعنی بھوکے مر جائیں گے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ پھر تم ذکر سے زندہ رہو گے. اور یہ تو آج بھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی کو شدت کے ساتھ شدید بھوک لگی ہو, پیاس لگی ہو, مثلا کہ آدمی کا روزہ ہے یا ویسے اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اور اس وقت کو کھانے کا انتظام نہیں ہے, تو اگر وہ اللہ کی ذکر میں لگ جائے ایمان اور یقین کے ساتھ تو وہ سیر ہو جاتا ہے, یعنی بھر جاتا, اس کا پیٹ بھر جاتا, وہ جو اس کو طلب ہوتی ہے کھانے کی پینے کی وہ جاتی رہتی ہے. آپ ازما کر دیکھ لیں, اگر آپ صرف سورہ یاسین پڑھ لیں اس نیت سے, آپ کو خوب بھوک لگی ہوئی ہے, اس وقت کوئی مسئلہ ہے, مثلا آپ شادی کے لیے گئے ہوئے ہیں, صبح سے ناشتہ نہیں کیا اور شادی پہ کھانا 3-4 گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہے, جیسے ہو جاتا ہے, بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے, اب سٹارٹر بھی نہیں آ رہے, تو سورہ یاسین پڑھ لو. اب کیا ہوگا سورہ یاسین سے, کہ آپ کو تھوڑا سا تسلی ہو جائے گی, مطمئن ہو جائیں گے آپ کہ چلو روزہ رکھا ہوا ہے, روزے میں زیادہ بھوک لگی پیاس لگی تو ذکر شروع کر دو, قرآن کی تلاوت شروع کر دو. تو دجال کا فتنہ بہت بڑا ہے, جو آدمی سورۃ الکہف کی تلاوت فرماتا ہے, حدیث پاک میں جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, یہ صحیح حدیث ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ, جو آدمی سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے یعنی آج, اضاء له من النور ما بین الجمعتین, اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس کو ایک نور دیں گے جو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہوگا, اور جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے جمعہ رات کی مغرب سے اور جمعہ کی مغرب تک, یہ جمعہ کا دن ہے. اگر کوئی شخص جمعہ رات کی نماز مغرب کے بعد سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے اور وہ معمولات جو ہیں جمعے کے وہ جمعہ رات کی مغرب کی نماز کے بعد شروع کر لے تو وہ جمعے کے ہی گنے جاتے ہیں. مثلا جیسے گزشتہ کل مغرب کی نماز تقریباً 6 بجے تھی, تو اگر آپ نے کل مغرب کی نماز کے بعد 6:30-7 بجے سے سورۃ الکہف پڑھ لی تو وہ جمعے میں گنی جائے گی, اور یہ آج کی جمعہ تک ہوگا, یعنی جمعے کے دن کی مغرب تک. تو مغرب آج تقریباً وہی 6 بجے ہے, تو یہ 6 بجے کل سے لے کر آج کے 6 بجے تک اس کے اندر اندر سارے معمولات کیے جا سکتے ہیں جو جمعے کے ہیں, یعنی درود شریف کی کثرت. کل رات سے جمعرات کی رات کو آپ کرتے ہیں سورۃ الکہف, سورہ دخان, سورہ یاسین, سورہ والصافات, جو بھی یعنی فضائل ہیں جمعے کے وہ مغرب سے لے کر مغرب تک ہیں. مگر افضل یہ ہے, بہتر یہ ہے, کچھ علماء فرماتے ہیں کہ بہتر وقت ہے سورۃ الکہف پڑھنے کا جمعہ سے پہلے, یعنی جمعے کی نماز کے ارد گرد ہو, آگے پیچھے ہو. یعنی جمعے کی نماز کے لیے آپ جلدی آئے ہیں تو آ کر پہلے بیٹھ کر پورے سورۃ الکہف کی تلاوت فرما لیں. ایک واقعہ مجھے یاد آیا, بہت پہلے بھی بیان کیا گیا تھا کہ ایک مسجد میں ایک ڈاکٹر تھے, یہ امریکہ کا شاید واقعہ ہے, تو وہ جمعے کا دن خاص رکھتے تھے, اپنی چھٹی لیتے تھے 11 بجے سے لے کر جمعے کے نماز کے بعد تک, مثال 11 سے لے کر 3 بجے یا 11 سے لے کر 2 بجے ایسے کچھ. تو اس میں انہوں نے وہ کہا ہوا تھا ہسپتال والوں کو کہ میں اس کو استعمال کروں گا, یعنی مسجد کے اندر صرف کروں گا, یہ وقت گزاروں گا. تو ان کا یہ معمول تھا ہر جمعے کو وہ 11 بجے مسجد میں آ جاتے, جمعہ سے 2-3 گھنٹے پہلے آ کر پوری مسجد کی صفائی کرتے, بیت الخلاء کی, وضو کی, ساری مسجد کی اچھی طرح صفائی, خوشبو لگا کر پھر بیٹھ جاتے وضو کر کے جو بھی, یا غسل کیا ہوا. اس کے بعد اپنے پھر وہ ساری سورتیں پڑھتے, سورہ یاسین, صافات, سورۃ الکہف کی تلاوت فرماتے, اور جمعے تک وہیں بیٹھا رہتا وہ ڈاکٹر. یہ اس کا معمول تھا ہر ہفتے کے دن. ایک ایسا ہوا دن کہ اس کو انہوں نے پایا کہ جمعے کے دن وہ آئے تو انہوں نے پایا اس کو فوت ہوا مسجد کے اندر قرآن پاک کے سامنے. تو آپ اندازہ لائیں کہ جمعہ کا دن ہے, قرآن پاک سامنے ہے, اور جمعہ کا گھڑیاں ہیں, وقت ہے, اور وہ نیچے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یا وہیں فوت ہو گیا مسجد میں اس حالت میں. تو اللہ پاک کتنی بڑی نعمتیں اسے نوازتے ہیں, سبحان اللہ. تو سورۃ الکہف بڑی زبردست سورت ہے. اگر دجال کے فتنے سے آدمی بچ جا سکتا ہے, جو ایک اور حدیث میں ہے کہ جو آدمی سورۃ یہ پڑھتا ہے سورۃ الکہف تو وہ دجال کے فتنے سے بھی بچے گا. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی تلاوت فرما لے وہ بھی دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. تو چھوٹے چھوٹے فتنے تو کچھ بھی نہیں ہیں. اگر دجال کے فتنے سے آدمی بچ سکتا ہے, باقی فتنے تو کچھ بھی نہیں ہیں. تو یہ سورت ہر چیز کے لیے ہے. اگر ایک آدمی کو فرصت نہیں ہے تو پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات روزانہ پڑھ لیا کریں, روزانہ. اس دن کے جتنے فتنے ہیں اس سے وہ انشاءاللہ بچ جائے گا. حدیث کے مطابق, میرے کہنے کے مطابق نہیں, صحیح حدیث کے مطابق وہ فتنوں سے بچ جائے گا. یہ یاد رکھیں, یہ حدیث کی باتیں ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں ہیں. تو سورۃ الجمعہ, جس کا نام حائلہ بھی کہا گیا ہے, اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے, زبانی حفظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پہلی 10 آیات, آخری 10 آیات کو جو حفظ کر لیں اس کا بھی آیا ہے کہ وہ بھی دجال کی فتنے سے بچ جائے گا. تو یہ بڑی زبردست سورت ہے سورۃ الکہف. تو یہ سورۃ الکہف کی میں نے پہلے 20 منٹ میں آپ کے سامنے صرف تمہید باندھی ہے, صرف شروع کیا ہے. ابھی تو آگے آپ کو قصہ یہ سنانا ہے کہ کیوں سورۃ الکہف کے بارے میں یہ فضیلت کیوں ہے, اس میں کیا اسباق ہیں, واٹ از اے لیسنس وی لرن, اس میں کیا ہے, کیا چیز ہے کہ انسان کو یہ بچاتی ہے فتنوں سے, دجال کے فتنوں سے. تو اس میں انشاءاللہ اصحاب کہف کا واقعہ کو بیان کیا جائے گا. اس سورت کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ ہے, اور وہ 2 باغ والے جو ہیں ان کا واقعہ ہے, اور حضرت خضر علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے آپ سنتے رہتے ہیں, اور ذوالقرنین بادشاہ جو تھا اس کا قصہ. 4 قصے ہیں اس یعنی سورۃ الکہف کے اندر, 4 سٹوریز, 4 قصے ہیں اس میں پورے. اور ان کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ان کی کچھ تفصیل, کچھ مختصر تفصیل کو بیان کیا جائے. تو بظاہر اصحاب کہف نظر آ رہے تھے کہ جیسا کہ وہ فیل ہو جائیں گے, یعنی ان کو شکست ہوگی, مگر اللہ پاک نے دکھایا کہ ان کو فتح ہوئی ہے اور قیامت تک ان کا نام لیا جا رہا ہے اصحاب کہف کا. تو یہ یوم الجمعہ کے دن, یعنی یہ سورۃ الکہف کا پڑھنا, اس میں وہ سبق انشاءاللہ آگے سیکھیں گے ہم کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کامیاب کیا, اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی, اصحاب کہف کی اللہ پاک نے حفاظت کی. یہ سورت جو ہے سورۃ الکہف اس سے شروع ہوتی ہے. 10 سورتیں غالباً قرآن پاک کی جو شروع ہوتی ہیں الحمدللہ سے, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, الحمدللہ فاطر السماوات والارض, 6 ہے یا پتہ نہیں 10 سے ایسے کچھ صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں, ان کا شروع ہی الحمدللہ سے ہوتا ہے جیسے سورۃ الفاتحہ کا. تو الحمدللہ یہ ہے کہ ساری کی ساری تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, وہ اس لیے کہ اس صورت کے اندر ایسی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان الحمدللہ کہے گا, یعنی اس کے اندر اس کے لیے ہدایت ہے, ایک راستہ بتایا ہے. سورۃ الکہف کے اندر اللہ پاک نے کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا, تو یہ اللہ پاک نے یہ ہدایت دی ہے, یعنی قرآن کو بھیجا, اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے, ٹیڑھا پن نہیں ہے اس میں. تو اس پہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ, کہ اللہ پاک تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ کتاب دی ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں اور ہدایت ہے. اور اس قرآن پاک پر جو بھی عمل کرے گا اور جتنا اس کا تعلق ہوگا, اس کی زندگی سے اتنا ہی ٹیڑھا پن نکلتا چلا جائے گا, حتیٰ کہ جو آدمی پورا قرآن پہ اترے گا اس کے زندگی میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا. میں مختصر, کیونکہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, ہر آیت کی تفصیل ہے. آگے پھر فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ پاک نے چند آیات کے اندر, پہلی آیات کے اندر اللہ پاک نے بشارت دی ہے مومنوں کے لیے, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے, ماں کسی نفی ہی ابدا, آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے. پھر اللہ پاک نے کچھ توحید کا بیان کیا پہلی آیات میں, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ, یہ پہلی آیات ہے سورۃ الکہف کی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی نبوت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو اتنا نبھایا, اتنا زیادہ آگے چلے گئے, یعنی جو ان کی ڈیوٹی تھی اس سے بھی آگے اترے اس ڈیوٹی پہ, ذمہ داری پہ, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اتنا اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں, اپنی جان کو مشقت میں نہ ڈالیں کہ آپ اپنی جان دے دیں گے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے کام کو کر رہا ہے, اتنا زیادہ وہ کام کر رہا ہے کہ اس کو نہ نیند کی ہے, نہ کھانے کی, نہ پینے کی, تو وہ کیا کر رہا ہے, اپنی صحت کو خراب کر رہا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے رسول, میرے نبی, میرے محبوب, کہ تو اپنی جان صحت کا خیال رکھ, اپنی صحت کو کیوں خراب کر رہا ہے, اتنی زیادہ نبھا رہا ہے تو اپنی ذمہ داری کو نہیں. یہ تو جتنا تمہیں اختیار, یعنی جتنا جو بھی ہے ہدایت اللہ پاک نے دینی ہے, تو تم اتنا کرو جتنا تمہارے اندر ہمت ہے, تم تو آگے نکل گئے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, اور اس میں آگے تفسیر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنا روتے اور کتنا کچھ کرتے اپنی امت کے لیے, کہ آگے سے آگے نکل جاتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے ہر آدمی کو جہنم سے بچا لوں, کہ کوئی ایک بندہ بھی نہ رہے کہ جو جہنم میں جائے. اس آیت, اس سورۃ الکہف کی شان نزول کیا ہے, کیوں اتری یہ سورت, دو بڑے متشدد قسم کے دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے, ایک تھا نظر بن حارث اور ایک تھا عقبہ بن ابی معیط. نظر بن حارث وہ آدمی تھا جو ایران جاتا تجارت کرتا اور وہاں سے عورتیں بھی لے کر آتا جو گاتی ناچتی, اس کا یہ بے حیائی کا کام یہ تھا, بڑا خبیص قسم کا انسان تھا, بڑا دشمن تھا, شدید دشمن تھا, اور اس نے بھی بڑا ستایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کو. دوسرا شخص تھا عقبہ بن ابی معیط, یہ وہ آدمی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ اونٹ کی اوجڑی رکھی تھی, یہ وہ شخص ہے. اتنا شدید قسم کے یہ دو شخص تھے، نظر ابن حارث اور عقبہ بن ابی معید۔ تو یہ شخص اپنی کوئی تجارت میں تھے یا کہیں، تو یہودیوں نے ان کو کہا کہ جا کر پوچھو اپنے رسول، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو جا کر، اگر وہ سچے نبی ہیں تو ان سے خبر لو جا کر کہ ان کو تین سوال کرو، ان کو جا کر پوچھو کہ روح کیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، جو انسان کے جسم کے اندر روح ہے اس کے بارے میں بتاؤ، یہ سوال کرنا آپ ان سے کہ بتا، پوچھنے کے لیے کہ وہ واقعی اللہ کے پیغمبر رسول ہیں۔ اور دوسرا سوال ان سے یہ کرنا اصحاب کہف کے بارے میں، قصہ انہوں نے بھی سنا ہوا تھا کہ یہ اصحاب کہف کون ہیں، غار والے لوگ یہ کون ہیں، یہ کون سے نوجوان ہیں غار والے، ان کا قصہ پوچھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور تیسرا ان کو بادشاہ کے بارے میں، ذوالقرن جو بادشاہ تھا اس کے بارے میں پوچھنا۔ تو اس کی وجہ سے پھر اللہ پاک نے سورۃ الکہف کو نازل فرمایا، اور پھر اصحاب کہف کا پورا واقعہ اللہ پاک نے بیان کیا۔ اور مگر جب وہ آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ٹھہرو، میں آپ کو کچھ وقت کے بعد بتاؤں گا، یعنی مجھے وقت چاہیے کیونکہ ابھی وحی نہیں آئی تھی۔ اب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے انشاءاللہ کہنا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اس کی وجہ سے فرمایا کہ 15 دن تک وحی بند رہی، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کو، نظر ابن حارث عقبہ کو موقع مل گیا اور مزید ستانے کے لیے۔ وہ آتے اور ستاتے کہ دیکھو اگر نعوذ باللہ تمہیں پتہ ہوتا تو تم ہمیں ضرور بتاتے، اتنے دن ہو گئے ہیں تم ہمارا جواب ہی نہیں دے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ 15 دن ہو گئے ہیں کوئی وحی نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ پاک وحی بھیجیں گے تو آپ بتائیں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اسی صورت میں اندر فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ کبھی ایسے نہ کہنا کہ کل کو میں کروں گا، مگر یہ کہ تم انشاءاللہ ضرور کہو اس کے ساتھ، کوئی بھی کام ہو انشاءاللہ اس کے ساتھ ضرور کہو۔ اس کے بعد پھر وہی آئی، یہ سورت نازل ہوئی سورۃ الکہف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ قصہ سنایا، اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ اور اب یہ اصحاب کہف کا قصہ تو میں شروع نہیں کر سکتا کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، اور اگر میں آدھا سناؤں گا تو پھر مزہ بھی نہیں آتا۔ بہرحال اسی صورت میں آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں گمان ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت عجیب قصہ ہے اصحاب کہف کا اور رقیم۔ رقیم، کچھ اقوال یہ ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم دو علیحدہ گروہ تھے، کچھ میں یہ ہے کہ اصحاب کہف اصحاب رقیم یہ دونوں کا ایک ہی نام، یعنی اصحاب کہف بھی ہے رقیم بھی ہے، اور اس کا میں انشاءاللہ بیان کروں گا اگلے ہفتے میں کہ ایک اور بھی واقعہ تفسیر میں لکھا ہے کہ اصحاب رقیم کوئی اور تھے، تین شخص تھے جو کسی غار میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں تعجب ہوتا ہے ان کے واقعہ کے بارے میں، اور عجیب یہ ہے کہ سبحان اللہ، آگے اس کو بیان کروں گا کیونکہ اب میں چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا اس میں کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ اصحاب کہف کا پورا قصہ پھر اب اگلے ہفتے سے شروع کرنا پڑے گا کیونکہ یہ پھر ایک لمبا واقعہ ہے، اگر میں اس کو شروع کروں گا درمیان میں چھوڑ دوں گا پھر مزہ نہیں آئے گا، مگر یہ ضروری ہے ہم سنیں اصحاب کہف کون تھے، کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، وہ زمانہ کون سا تھا۔ تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت آنے ولادت مبارک سے 20 سال پہلے یہ لوگ فوت ہوئے تھے، یعنی یہ قصہ تقریباً 20 سال پہلے ختم ہو چکا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان جو زمانہ تھا، درمیان کا زمانہ، اس میں یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہوا۔ تو انشاءاللہ میں اگلے ہفتے میں اس اصحاب کہف کے واقعہ سے پھر آگے اس بیان کو شروع کریں گے سنت ادا کرنے۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فإنه قد غوى، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن خير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عباد الله، ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. صفق درسكم عليه.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خیال رکھیے گا کہ آئندہ کل کی رات یعنی ہفتہ اور اتوار کے درمیانی رات میں گھڑیاں ایک گھنٹہ پیچھے چلے جائیں گی. دے کلاکس ول بی گوئنگ بیک ون آور بٹوین سیٹرڈے اینڈ سنڈے نائٹ. بٹوین سیٹرڈے یعنی اینڈ سنڈے دا نائٹ بٹوین سیٹرڈے اینڈ سنڈے یعنی آئی ای ٹمورو نائٹ. سو ہینس فجر کی نماز سنڈے کے دن اتوار کے دن 7:45 ہوگی, اور ظہر 1:00, عصر 7:15 اور مغرب تقریباً 5:00, اور ہماری صلاۃ العشاء اس سال پورے سردیوں میں 7:00 رہے گی. سو فجر ول بی ایٹ 6:45, ظہر ول بی ایٹ 1:00, اور اگلا جمعہ جو ہے 1:00 ہوگا. دی نیکسٹ جمعہ ول بی ایٹ 1:00, اور دی فجر دی ظہر از ایٹ 1:00 آن سنڈے اینڈ فرام دیر آن, اینڈ عصر از ایٹ 3:15 اینڈ مغرب ول بی ایٹ اپروکسیمیٹلی 5:00, 4:57 precisely, and Isha Salah throughout the winter in our masjid is at 7 p.m. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina maulana Muhammadin wa barik sallam. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana wa ta'alayta ya dhal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اگلے ہفتے 12:30 تقریبا اردو کا بیان شروع ہوگا. 1:00 جمعہ کی نماز ہوگی. اگلے ہفتے 12:15 تقریبا مسجد کھلے گی. جزاک اللہ.